بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وقال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. طاغوت اور فتنہ طاغوت ہمارا موضوع ہے. پہلے یہ سمجھنا ہے کہ طاغوت کیا ہے. اس کا مادہ تو غین یا، یہ تین حروف ہیں. طغا طغا یا طغا، اس کا معنی ہے سرکشی اختیار کرنا، اپنی حد سے بڑھ جانا، جو حد کسی بھی چیز کی شریعت نے مقرر کی ہے اس حد سے بڑھ جانا، یا اس حد سے کسی کو بڑھا دینا. اگر وہ خود بڑھتا ہے تو وہ خود طاغوت بن گیا، اور اگر کسی نے اسے اس کی حد سے بڑھایا ہے تو اس نے اسے طاغوت بنا دیا. شریعت نے ہر چیز کے لیے ایک میزان مقرر کی ہے، ایک حد مقرر کی ہے. اس حد سے اسے بڑھاؤ گے تو اسے طاغوت بنا دو گے، جس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہوگا، الا یہ کہ اس میں اس کی اپنی رضا ہو، رغبت ہو، اپنی نیت ہو، اپنا عمل دخل ہو. جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا دیا، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، کوئی عمل دخل نہیں، لیکن عیسائیوں نے انہیں طاغوت بنا دیا، خود طاغوت نہیں بنے. وہ بے قصور ہیں، بڑی و ذمہ ہیں. طاغوت کیا ہے؟ کسی چیز کا شریعت کی مقرر کرنا حد سے بڑھ جانا، یا اس کو بڑھا دینا. یہ لفظ آپ استعمال کرتے ہیں تو یعنی جب دریا کی مقررہ حد سے پانی اوپر ہو جائے تو آپ کہتے ہیں دریا میں تو یعنی آتا ہے، ان مقررہ حد سے بڑھ گئے. اور وہ طغیانی سیلاب کا سبب بن جاتی، ہر چیز کو برباد کر دیتی. اس کا معنی حد سے بڑھنا یہ قطعاً مفید نہیں. بظاہر دریاؤں میں پانی بڑھ جاتا ہے اور پانی کا بڑا فائدہ ہے، لیکن یہاں پانی کا بڑھ جانا مہلک ہے، فصلوں کو برباد کر دے گا، جو اس کی لپیٹ میں آئے گا سب مارے جائیں گے. بلکہ قوم نوح پر عذاب آیا پانی کی طغیانی پر، اللہ رب العزت نے پانی میں طغیانی پیدا کر دی، پھر وہ پانی ہر جگہ پہنچا، جہاں بھی کوئی متمرک تھا مشرک تھا وہاں وہاں پر پہنچ گیا. مسند عائشہ میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اگر ایمان قبول کیے بغیر کسی کو بخشتا تو قوم نوح کی ایک عورت کو بخش دیتا، معاف کر دیتا. صحابہ نے پوچھا وہ کون عورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تھی، نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تھی، کلمہ نہیں پڑھا تھا، توحید قبول نہیں کی، کیا عذاب آ گیا، اس کا تمرد بڑھتا گیا. اس نے کہا کہ پانی مجھ تک پہنچ نہیں سکتا، میں اپنے گھر کی چھت پہ چلی جاؤں گی، پانی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. وہ چھت پہ چلی گئی، پانی وہاں پہنچ گیا. اس کے گھر کی چھت کے سامنے ایک اونچی کھجور کا تنا تھا، اس پہ چڑھ گئی کہ پانی یہاں تک نہیں پہنچ سکتا، پانی بڑھتے بڑھتے وہاں پہنچ گیا. اس کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی تھی جو بہت اونچی تھی، وہ وہاں چلی گئی کہ اس چوٹی تک پانی نہیں پہنچ سکتا، پانی وہاں پہنچ گیا. پھر آخری اس کا ہیلا یہ تھا کہ اس کی گود میں ایک بچہ تھا، وہ اپنی ممتا سے مجبور اس بچے کو دونوں باہوں میں اٹھا کر کھڑی ہوئی کہ میں ڈوب جاؤں لیکن میرا بچہ بچے. مگر پانی اوپر پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منظر بڑا رحم آمیز تھا، بڑا رحم اور ترس کھائے جانے کے قابل کہ ایک عورت اپنے معصوم بچے کو بچانے کی کس طرح تدبیریں کر رہی ہیں. اللہ رب العزت اگر کلمہ توحید کے بغیر کسی کو معاف کرتا تو آج اس عورت کو چھوڑ دیتا، لیکن چونکہ مزاج کی برہان اس کے پاس نہیں تھی، توحید اس کے پاس نہیں تھی، پانی وہاں تک بھی پہنچا اور وہ عورت بچے سمیت برف ہوئی. یہ پانی کی طغیانی، ظاہر پانی بڑھ جاتا ہے لیکن حد سے بڑھ جانا اور طغیانی کی شکل اختیار کر لینا سراسر نقصان دہ. اب شریعت نے ہر چیز کی حد بیان کی، مثال کے طور پہ معبود صرف ایک اللہ اور کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے، اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ایک حد کا تعین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، کوئی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی حجر، کوئی شجر معبود نہیں ہو سکتا، معبود صرف ایک اللہ ہے. اب آپ کسی مخلوق کو، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، کسی مخلوق کو معبود مان لیں تو اسے آپ نے اس کی حد سے بڑھا دیا، معنی یہ کہ اسے تاغوت بنا دیا. یا کوئی شخص، کوئی بہروپیہ، کوئی شہدا بھارت اگر لوگوں سے سجدہ کرواتا ہے کہ مجھے سجدہ کرو، یہ اس کی حد نہیں ہے. مسجود صرف خالق کی کائنات ہے، تو وہ تاغوت بن گیا. اگر آپ اللہ کی سوا کسی کو سجدہ کریں گے، کسی کی عبادت کریں گے، اسے آپ نے تاغوت بنا دیا، کیونکہ جو اس کی شرعی حد ہے اس حد سے آپ نے بڑھا دیا. ابھی آپ نے سنا کہ اطاعت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے،
وہ بھی اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی بات نہیں کرتے، جب بھی اس دین کے بارے میں بولتے ہیں تو اللہ کی بات کرتے ہیں. ہمایوں سے ہوا ان ہوا اللہ وحی یوحا، یہ شرعی حق ہے. اگر آپ یہ حق کسی اور کو دے دیں، فلاں امام، فلاں شخصیت، فلاں صحابی، فلاں محدث، فلاں فقیہ مطلق طور پر پیروی کا مستحق ہے، پورے دین کی عمارت اس کی گردن پر قائم ہے، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، حج کا طریقہ، صدقہ اور زکات کا طریقہ اسی سے لیں گے، یہ مقام کسی شخصیت کا نہیں ہے. کسی شخصیت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کے اسے آپ نے تعبود بنا دیا. یعنی مقررہ حد سے بڑھ جانا یا بڑھا دینا، یہ تعارف. مثال کے طور پہ طواف ایک عبادت ہے، اور طواف صرف اور صرف ایک ہی مقام کا جائز ہے، اور وہ ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر. اس بیت اللہ کے علاوہ اللہ کے بے شمار گھر، کسی دوسرے گھر کا طواف بھی جائز نہیں، حتیٰ کہ مسجد نبوی جو بیت اللہ کے بعد سب سے افضل، بیت المقدس جس کا مقام تیسرے نمبر پر، اس کا طواف بھی جائز نہیں. تو اگر یہ طواف آپ کسی اور چیز کا کریں گے، کسی اور مسجد کا، کسی اور گھر کا، کسی قبر کا، کسی مزار کا، کسی ذریعہ کا، یہ طواف کر کے آپ نے اس چیز کو تاغوت بنا دیا، کیونکہ جو اس کی حد ہے اس حد سے آپ نے بڑھا دی. ایک ذکری فرقہ جس کا مستقر بلوچستان، قربت میں ہم نے کوہ مراد دیکھا، وہ اس کوہ مراد کا طواف کرتے، یہ کوہ مراد اس کا طواف کر کے انہوں نے اس پہاڑ کو تاغوت بنا دیا. یہ اس کی حد نہیں تھی، شرعی حد یہ نہیں ہوتی. بیت اللہ کے علاوہ کسی کا طواف کرنا جائز نہیں ہے. سر مڑوانا ایک عبادت ہے، ایسے عادی طور پر عام حالات میں جب کہیں مڑوانا بغیر کسی نیت کے، بال رکھیں، بڑھائیں، اس طرح کروا کر گنجے ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن سر مڑوانا بنیت عبادت، بنیت ثواب صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور حج اور عمرے کے موقع پر، تیسرا کوئی مقام نہیں. اگر آپ سر مڑوائیں کسی پیر کی منت کی نیت پر، کسی پیر کی نظر کی نیت پر، جیسا کہ یہ عقیدہ موجود ہے، تو اس کے نام سے سر مڑوا کر اس پیر کو آپ نے تعلق بنا دیا. الغرض عبادت کی کوئی بھی قسم ہو، اس کا مستحق صرف اللہ رب العزت ہے، اور جو اللہ کی مخلوق ہے اس کی ایک حد، اسے اس حد سے بڑھانا اسے تاغوت بنانا ہے. اگر وہ خود اس عمل میں شریک ہے تو گویا وہ خود تاغوت بن گئے، جو اللہ کے ہیں بڑی مجرم. اور اگر وہ خود شریک نہیں ہے تو آپ نے تاغوت بنا دیا، وہ تری ہے، وہ بے قصور ہے. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی، عیسائیوں نے انہیں تاغوت بنایا، عیسیٰ علیہ السلام بری. بہت سے لوگوں نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہا، عالم الغیب صرف اللہ رب العزت، بنانے والوں نے بنا دیا لیکن محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے بری. دنیا میں افواہ پھیلے ہوئے، کوئی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شافعی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مالکی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو حنبلی کہتا ہے. انہوں نے ان آئین سے نسبت اختیار کر کے اور ان کی مطلق تقلید کا راستہ اپنا کر، اور یہ کہہ کر کہ یہ کبھی غلطی نہیں کر سکتے، انہیں تاغوت بنا دیا ائمہ سے بری، وہ تو منع کر کے گئے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا اذا صح الحدیث فهو من الحدیث، کہ لوگ میرا مذہب میرا قول نہیں ہے بلکہ میرا مذہب حدیث صحیح ہے. یہ تمہیں جب بھی مل جائے جہاں بھی مل جائے، میں نے جو کہا ہو یا نہ کہا ہو، تم حدیث کو لے لو اور سمجھ لو کہ یہی میرا مذہب ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا جب ان سے وقت کے خلیفہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ محتو بڑی وقیع کتاب ہے، کہو تو اس کو ایک قانونی دستاویز بنا کر پوری امت پر حجت بنا دو، اس کی کاپیاں تیار کر کے بیت اللہ میں رکھوا دو کہ ہر حاجی ہر عمرہ کرنے والا اسے نوٹ کر کے لے جائے اور اسے قانون بنا لے. کہا کہ نہیں، اس لیے اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں تقریباً 600 کی تعداد میں، لیکن باقی ساری کتاب میرے خطابہ اور میرے اقوال اور میری آرا پر مشتمل، اور میں درست بھی کہہ سکوں غلط بھی کہہ سکوں، منع کر. امام شافعی رحمہ اللہ، ان سے کسی نے کہا کہ اگر کوئی حدیث ہم کو ملے لیکن آپ نے اس حدیث کو اختیار نہ کیا ہو یا آپ کا عمل اس کے خلاف ملے تو ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ میرے پاس کوئی حدیث آئے اور میں نے اس کو نہ لیا ہو تو اعلان کر دینا کہ شافعی پاگل ہے، اس کو ڈانٹا پہن خطرانی خرچ من الکنیسہ، تم مجھے کسی گرجے کی پیداوار سمجھتے کہ میرے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور میں اس کو چھوڑ دوں؟ مجھے تم عیسائی سمجھتے ہو، کسی گرجے کا پادری سمجھتے ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا. اور اگر ہو گیا تمہیں پورا حق ہے کہ اعلان کر دینا کہ محمد ابن ادریس شافعی پاگل ہے. امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے لا تقلد بلا تقلد مالک بلا شافعی بلا اوباعی وخذ من حیث اخذوا، میری تقلید نہ کرنا، شافعی کی تقلید نہ کرنا، مالک کی تقلید نہ کرنا، اوزائی کی تقلید نہ کرنا، بلکہ احکام وہاں سے لینا، عمل وہاں سے لینا جہاں سے ان سب نے لیا. یہ ائمہ بری، اگر آپ نے پورے دین کا بار ان کی گردنوں پر قائم کر دیا ہے کہ جو لینا ہے ان سے لینا ہے، تو انہیں تابوت آپ نے بنایا ہے، ان ائمہ کے ساتھ بری ہے اور بے قصور. یہ لفظ تابوت کی مخت سے تشریح تھی لغوی اعتبار سے. اس سے آپ پر ثابت ہو گیا ہوگا کہ تاغوت کا اطلاق عبادت پر بھی ہوتا ہے اور عبادت پر بھی ہوتا ہے. عبادت اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو تو وہ تاغوت، اسے تم نے تاغوت بنا دیا. اللہ کے سوا اگر کوئی شخص اپنی عبادت کا داعی ہے اور طلبگار ہے تو وہ خود تاغوت بن گئے. عبادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کسی کی اطاعت کرو گے، کسی کی تقلید کرو گے، کسی کی پوری بات مانو گے تو اسے آپ نے تاغوت بنا دیا، معصوم عن الخطاء قرار دے کر. اور اگر کوئی شخص اپنی اطاعت کا داعی ہے کہ لوگوں میری بات مانو، میری پیروی کرو، میں پیروی کا حقدار ہوں، میں غلطی نہیں کر سکتا، تو وہ خود تاغوت بنتا. تو تاغوت کا اطلاق عبادت پر بھی ہوتا ہے اور اطاعت پر بھی ہوتا ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے تاغوت کا ایک معنی منقول ہے، آپ نے تفسیر کی. اللہ تعالیٰ کے فرمان یؤمنون بالجبت والطاغوت کی تشریح آپ نے کی، تفسیر آپ نے کی، کہ جو مشرکین ہیں وہ جبت اور تاغوت پر ایمان لاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ الجبت والسحر، جبت کا معنی ہے جادو، والطاغوت الشیطان، اور تاغوت شیطان، تاغوت شیطان. امام بغوی نے یہ معنی نقل کیا ہے اور ان سے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نقل کیا اور پھر تبصرہ کیا اس کہ امیر عمر کا طاغوت کا معنی شیطان بیان کرنا بڑا صحیح اور مکمل معنی ہے، بڑا صحیح اور مکمل معنی ہے، کیونکہ ہر برائی کا منبع اور مصدر شیطان، اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت ہو رہی ہے، دوسروں کی اطاعت ہو رہی ہے، اس میں ایک بڑا جو محرک ہے اور دائی ہے وہ شیطان، ان برائیوں کا مصدر جو ہے وہ شیطان، اس لیے یہ بڑا جامع معنی ہے جو امیر عمر نے بیان کیا۔ اب میرے بھائیوں، اگر کوئی طاغوت بنا یا کسی کو طاغوت کہا گیا تو اس کا معنی یہ ہے اسے آپ نے شیطان کہا، اس کا معنی یہ ہے کہ اسے آپ نے کافر قرار دیا، اس کا معنی یہ ہے اسے آپ نے مرتد قرار دیا۔ وہ تمام امراض جو اس زمین میں آ سکتے ہیں وہ سارے آپ نے منسوخ کر دیے۔ طاغوت کے معنی کو ہم نے سمجھ لیا، طاغوت کو ماننا، طاغوت کی پیروی کرنا انتہائی بدترین جرائم۔ اللہ پاک نے فرمایا بائے کر رہا ہے کہ دین تب تبھی رسم میں لڑائی سمجھنا چھوڑ دیتا ہو یؤمن باللہ فقط استمسک بالعروۃ الوثقی والانفصام لہا، دین میں کوئی اکراہ نہیں، دین میں کوئی جبر نہیں، زبردستی نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس کی علت آگے آ رہی، اس کا سبب آگے آ رہا ہے۔ کسی کو جبر کر کے دیندار بنانا، زبردستی اسلام میں داخل کرنا، فرمایا کہ یہ دین کی فکر نہیں۔ کسی کو کسی پر زبردستی نہ کرو دین میں داخل ہونے کے لیے، دین میں اکراہ نہیں ہے، جبر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قد تبین رشد من الغی، کہ ہدایت جو ہے وہ واضح ہے، ہدایت جو ہے وہ بالکل واضح، ہدایت کے دلائل، ہدایت کے امور اور یہ علم یہ بالکل واضح ہے، اسے پیش کر دو، پیش کر دو، سنا دو، سمجھا دو، مجبور نہ کرو۔ لقد جاءت من اللہ نور، تمہارے پاس جو دین آیا اللہ کی طرف سے یہ روشنی کا مینار، اتنا واضح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا درخت من البیضاء لیلها ونهارها سواد لا یزیغ عنها الا هالک، تمہیں ایک چمکدار اور روشن دین پر چھوڑے جا رہا ہوں، اتنا روشن ہے کہ اس کی رات اور دن برابر ہے۔ جب اتنا واضح دین ہے، اتنا روشن دین ہے، تو اس سے برگشتہ کوئی ہوگا جس کے مقدر میں بربادی اور تباہی ہو، جس کے لیے اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو کہ اس شخص کو برباد کر دیا۔ یہ اس پہلے حکم کی علت کہ دین میں اکراہ کیوں نہیں، جبر کیوں نہیں، کسی کو دین میں داخل ہونے کے لیے مجبور کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ہمارا پولیس نے دین میں ابہام نہیں رکھا، بلکہ دین کو واضح کر دیا ہے، دلائل بالکل روشن ہے اور یہ علم بالکل واضح ہے۔ لہذا انسان خود پڑھے، خود مقتنع ہو، خود سمجھے اور خود دین میں آئے تو اللہ اس کا اعلیٰ قبول کرے گا، زبردستی آئے گا دل کے بغیر اور نیت کے بغیر تو اللہ رب العزت اس کا اعلیٰ قبول نہیں کرے۔ فرمایا کہ یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقط استمسک بالعروۃ الوثقی والانفصام لہا، جو طاغوت کا انکار کر اور اللہ کو مان لے، یہ دو چیزیں، طاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان لے، اللہ کو مان لے، فقط استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے تھام لیا بڑی مضبوطی کے ساتھ العروۃ الوثقی، اس نے العروۃ الوثقی کو تھام لیا۔ العروۃ الوثقی کیا ہے یہ ہم بتائیں گے، اس سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ العروۃ الوثقی کو تھامنے والا کون، یہ سمجھ لیجیے کہ تھامنا ضروری، عروۃ الوثقی کو تھامے بغیر میری اور آپ کی نجات کا کوئی تصور نہیں، تھامنا ضروری۔ تھامے کا کون، کہ تھامے ہوئے کون، جو ان دو باتوں کو اپنا لے، ایک طاغوت کا انکار اور دوسرا اللہ پر ایمان۔ طاغوت کا اطلاق دو چیزوں پر ہوا، ایک اللہ کے سوا جس جس کی عبادت ہو رہی ہے وہ طاغوت، ان کا انکار کر دو. اگر وہ نیک ہے تو ان کی نیکی مسلم ہے، وہ قابل احترام ہے، لیکن معبود نہیں ہو سکتا. طاغوت کا انکار کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ معبود نہیں ہو سکتا، ان کا معبود ہونا قابل انکار ہے. اور ان سب کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے، دوسرے الفاظ میں اپنا عقیدہ یہ بنا لیں کہ اللہ کے علاوہ جس جس کو پوجا جا رہا ہے، جس جس کی عبادت ہو رہی ہے، وہ سب کے سب معبودان باطل ہیں، اور معبود حق صرف ہے کرنا. یہ ایمانی عقیدہ. تفصیلی یہ کہ سب کا انکار کر دیں، یا اللہ اتنی سرکاریں لوگوں نے بنا دی قوم نوح سے لے کر آج تک، میں سب کا انکار کر دوں. نہ کوئی اجمیر کی سرکار، نہ کوئی لاہور کی سرکار، نہ کوئی پاک پتن کی سرکار، نہ بری امام کی سرکار، میں سب کا انکار کرتا ہوں. اجمالی بات یہ ہے کہ یا اللہ تیرے سوا جس جس کو پوجا جا رہا ہے سب کا انکار کرتا ہوں. میرے بھائی یہ ہے توحید کا کمال. توحید کامل اس طرح ہو، ایک شخص اگر پیدا ہوتے ہی یہ مان لے کہ اللہ اکیلا معبود ہے، یہ کافی نہیں. جب تک عملی طور پر پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے. اچھا اگر اللہ کو اکیلا مان لے، اکیلا معبود، اور پوری زندگی اللہ رب العزت کی عبادت کر لے، اب توحید پوری ہو گئی؟ نہیں. جب تک ہر طاغوت کا انکار نہ کرے، اس نص قرآنی کا یہ فائدہ ہے کہ جب تک ہر طاغوت کا انکار نہ کرے تو من یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ، جو طاغوت کا انکار کرے گا اور انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے گا، فقط استمسک بالعروہ الوثقی، اس نے عروہ الوثقی کو تھام لیا. یہی مانا ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ چھوٹا سا کلمہ، کلام اللہ کا چھوٹا سا جملہ، لیکن یہ چھوٹا سا جملہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک نفی اور ایک اس بات. لا حرف نفی، جس نے ہر ایک کی نفی کر، لا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں، جس نے بنایا وہ جھوٹے، کوئی نہیں کوئی معبود نہیں. نہ کوئی لاہور میں ہے، نہ کوئی پاک پتن میں ہے، نہ کوئی اجمیر میں، نہ کوئی دلی میں، نہ کراچی میں، نہ حیدرآباد میں، کوئی معبود نہیں. نہ اس زمین کے اوپر ہے، نہ زمین کے اندر ہے، نہ فضاؤں میں ہے، نہ آسمان میں ہے. الا اللہ، یہ اس بات ہے صرف ایک اللہ. اللہ کے سوا ہر ایک کے معبود ہونے کی نفی، اور صرف ایک اللہ کا معبود ہونا اسے ثابت کرنا. یہ چھوٹا سا کلمہ ان دو معانی پر مشتمل ہے، ایک نفی اور ایک اس بات. اس کلمے نے سمجھا دیا کہ توحید کامل نفی اور اس بات کے ساتھ، اللہ کے سوا ہر معبود کی نفی، اسے طاغوت قرار دے کر، اور صرف ایک اللہ کا اس بات کہ یا اللہ عبادت کے بعد صرف ہو. یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سمجھائی، بار بار. ایک چھوٹا سا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک و له الحمد یحیی و یمیت وهو على کل شیء قدیر. فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام دس دس بار پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کی سو نفسیں معاف کرے گا، سو درجے اونچا کرے گا، اور اس کو اتنا ثواب دے گا جیسے اس نے اولاد اسماعیل سے، اولاد اسماعیل سے دس غلاموں کو آزاد کر دیا، دس غلام. اس ایک غلام کو خرید کر آزاد کر دیں تو آپ جہنم سے بری ہو جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اعتق نسمت فی سبیل اللہ اعتق اللہ بکل عضو منہ کل عضو منہ من النار. جو شخص کسی غلام کو خرید کر آزاد کر دے، اللہ رب العزت اس کے ہر عضو کو اس غلام کے ہر عضو کے بدلے جہنم سے بری کر دے. اس غلام کی اگر آنکھیں ہیں تو اللہ تمہاری آنکھوں کو جہنم سے بری کر دے، اس غلام کے اگر کان ہے تو اللہ تمہارے کانوں کو جہنم سے بری کر دے، اس کی اگر ہاتھ ہے تو اللہ تمہارے ہاتھوں کو جہنم سے بری کر دے. الحرف اس کے ہر عذر کے بدلے اللہ تمہارے ہر عذر کو جہنم سے بری کر دے. لیکن یہاں عام غلام کی بات نہیں, یہاں اس غلام کی بات ہے جو اولاد اسماعیل سے, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد, اور ایک نہیں بلکہ دس. اس کلمے میں کیا ایسی بات, کتنا اس کا اجر و ثواب, آئیے اس کے معنی پر غور کریں. لا الہ الا اللہ, وہی مسیح اور رسول, یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. آگے اسی نفی اور اثبات کی دوبارہ تاکید, وحدہ لا شریک لہ, اللہ اکبر, یہ وحدہ ہو یہ تاکید ہے ان اللہ کی, اور لا شریک لہ یہ تاکید ہے تیرے اللہ کی, یہ بھی نہ وہ بھی نہ, وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. اس بات اور نفی کا مفہوم ایک ہی جملے میں دو بار, اس سے کچھ سمجھے کچھ نتیجہ اخذ کرو میرے بھائیوں, کہ دین اسلام میں عقیدہ توحید کی تکمیل کیسے ہوتی. نفی و اثبات ہے, اللہ کی جگہ ہر معبود کی نفی اور ایک اللہ کا اثبات, اس کے بغیر توحید پوری نہیں. اگر سو ہی باتیں ہوں ان میں سے 99.99 آپ اللہ کے لیے کریں, اور ایک ہی بات 0.1 کسی غیر کو دے دیں تو شرک آ گیا, سارے اعمال دلیا نیک ہو گئے, توحید نامقبول ہے, اللہ کے ہاں غیر مقبول ہے. اور اللہ رب العزت کا فرمان اپنے انبیاء کے لیے, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, ہم آپ کو بھی سمجھا رہے ہیں اور آپ سے قبل ہر پیغمبر کو سمجھا چکے ہیں کہ اگر تم نے بھی شرک کر لیا تو تمہاری بھی ساری نیکیاں برباد کر کے رکھ دیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار جا رہے تھے اور آپ کے پیچھے معاذ بن جبل سوار تھا رضی اللہ عنہ. آپ نے پوچھا, یا معاذ ہل تدری ما حق اللہ علی عباد, اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ اللہ کا بندوں پر, وہ اللہ جو خالق اور مالک جس نے یہ ساری کائنات بنا کر دے دی, ان تعدو نعمت اللہ تحصوها, اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو تو شمار نہیں کر سکتے. حدیث کے الفاظ کے مطابق ایک آنکھ, ایک آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے کہ تمہاری 500 سال کی عبادت اس ایک آنکھ کی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے. حدیث موجود, اس اللہ کے تم پر کیا ہے, پھر اس اللہ نے تمہارا حساب دیا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, تم نے لوٹ کر کہاں جانا ہے, کس کے پاس بتاؤ. معافیت بھی ہے کہ رسول اللہ تم فرماتے, یا اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں, یہ قلب اور یہ سمع اور یہ بصر اس پہ کنٹرول کس کا ہے, یا اللہ تیرے, مرنے کے بعد کوئی مفر نہیں ہے, صرف تیرے پاس جانا ہے, اس اللہ کا تم پر کیا ہے. معاذ نے کہا کہ اللہ و رسول ہوا نا, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں. صرف اللہ کی عبادت کرنا اگر کافی ہوتا جملہ یہاں پورا ہو جاتا, بات ختم ہو جاتی, لیکن بات ابھی آگے چل رہی. ولا یشرکوا بہ شیئا, اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. اس کا معنی اس بات کے ساتھ نفی ضروری ہے, جب تک نفی نہیں لاؤ گے اور طاغوت کا انکار نہیں کرو گے توحید پوری نہیں, ورنہ اس کلام کا کیا فائدہ. ان یعبدوہ ہو, بات پوری ہو گئی کہ بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں, بات مکمل ہے. لیکن نہیں, بات مکمل نہیں, اللہ رب العزت کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہر طاغوت کا انکار ضروری. اجمالی ہے تو اجمالی کرو, تفصیلی ہے تو تفصیلی کرو. یہ عقیدہ اگر ہوگا تو اس کا صلہ کیا ہے, اس کا صلہ یہ ہے کہ فقط استمسک بالعروۃ الوثقی, اس شخص میں جس کا یہ عقیدہ ہو اس نے عروۃ الوثقی کو تھام لیا, عروۃ الوثقی کو تھام لیا. عروۃ الوثقی کیا ہے, اس کی صحیح تفسیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں، پوری حدیث یوں ہے، وہ ایک مجلس میں گئے، وہ جہاں بھی جاتے یہ ان کا اعزاز تھا، جہاں بھی جاتے لوگ کہتے کہ جنتی شخص آ گئے، اللہ اکبر، جنتی شخص آ گئے. اس کے دو اسباب تھے، ایک یہ کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا یدخل علیک رجل من اہل الجنہ، ابھی تم پر ایک شخص آنے والا ہے وہ جنتی. صحابہ مجسمہ انتظار بن کے کون آتا ہے، اس بشارت کا کون مستحق ہے؟ آج تھوڑی دیر بعد ایک صحابی آیا، کون تھا وہ؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ. کچھ دیر وہ بیٹھے، مجلس قائم رہی، مجلس اٹھی، اٹھ کر وہ چل دیے تو ایک شخص نے ان کا تعاقب کیا اور ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ تمہارے آنے سے قبل اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا تھا، تم بتاؤ تم کیا عمل کرتے، تمہیں یہ سعادت کیوں میسر آ گئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اس دنیا میں چلتے پھرتے جنت کی بشارت دے دی. فرمایا کہ میرے اعمال تو بڑے کوتاہ ہیں، بڑے حقیر اور چھوٹے ہیں، لیکن دو عمل پر کچھ امید لگا رکھی، دو عمل ایسے ہیں کچھ امیدوں کا وسطہ کر رکھی. ایک عمل یہ ہے کہ میں نے کبھی کوئی بے مقصد بات نہیں کی، کوئی لا یعنی بات نہیں کی، اور دوسرا یہ کہ میرے دل نے کسی مسلمان بھائی کے خلاف کوئی کینہ حسد اور بغض نہیں، کبھی اس دل میں خیال آیا ہی نہیں کہ کسی کو کوئی فریب دوں، کوئی دھوکہ دوں، کسی کے خلاف کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی عداوت، کوئی حسد، بالکل نہیں. یہ دل آئینے کی طرح بالکل شفاف ہے. بس یہ دو عمل، باقی تو سارے عمل تو تم کرتے ہو، میں بھی کرتا ہوں، لیکن ان دو عملوں پر بڑی توجہ دے رکھی ہے، کبھی لا یعنی نہیں بولتا اور دل بڑا شفاف ہے ایک آئینے کی طرح. اس دل میں کوئی وش، کوئی دھوکہ، کوئی فریب، کوئی بغض، کوئی عداوت، کوئی نفرت، بالکل نہیں. ایک تو یہ بنیاد کہ جہاں جاتے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے کام میں کہتے کہ یہ جنتی شخص، جنتی شخص. دوسرا وہ حدیث جس کے لیے میں نے یہ عروہ وثقی کی تفسیر کرنی، ایک مجلس میں گئے، جب بیٹھ گئے تو پیچھے ایک شخص نے اپنے دوست سے کہا کہ ہاں بن اہل جنت، یہ شخص جنتی. اس شخص کو اشتیاق ہوا کہ میں اس کو ملوں، یہ جنتی کس بنیاد پر ہے؟ عبداللہ بن سلام کو جا کے وہ ملا، یہ کیا معاملہ ہے، آپ جنتی کیسے ہیں؟ اس نے یہ بات کس بنیاد پر کی؟ فرمایا میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہ خواب یہ تھا کہ میں چلا جا رہا ہوں، میں نے ایک لوہے کا ستون دیکھا جو زمین کے اندر کھڑا ہوا ہے اور اس کا دوسرا کونا آسمان کو چھو رہا ہے، اور وہ کونا جو آسمان کو چھو رہا ہے اس کے ساتھ ایک کنڈا لگا ہوا، ایک کنڈا لگا ہوا سونے کا. مجھے کہنے والے فرشتے نے کہا کہ اس ستون پہ چڑھ جاؤ، اس ستون پہ چڑھ جاؤ اور چڑھتے جاؤ. میں نے چڑھنے کی کوشش کی لیکن نہ چڑھ سکا، اس نے میری تھوڑی سی مدد کر دی، مجھے کچھ سہارا دے دیا، وہ سہارا لے کر میں نے چڑھنا شروع کر دیا، چڑھتا گیا چڑھتا گیا، حتیٰ کہ آخری کونے تک پہنچ گیا. اس کونے کے ساتھ ایک کنڈا تھا، اسے تھام لیا، جو ہی تھاما آنکھ کھل گئی اور جو ہی بیدار ہوا تو ایسا محسوس ہوا کہ وہ کنڈا اب تک میرے ہاتھ میں. ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ جب میں چلنے لگا تو دو راستے آ گئے، ایک دائیں طرف مڑنا تھا ایک بائیں طرف. میں نے بائیں طرف مڑنے کی کوشش کی تو فرشتے نے کہا کہ دائیں طرف مڑو، میں دائیں طرف مڑ گیا اور وہاں یہ ستون اور یہ کنڈا دیکھا. اس کی تعبیر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عروا کو تم نے تھاما, عروا عربی میں کنڈے کو بولتے ہیں, اور وثقہ مضبوط کنڈے کو, جس کنڈے کو تم نے تھاما وہ عروا وثقہ ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. اور فرمایا کہ عبداللہ انت علی اسلام حتی تموت, تم عقیدہ توحید پر, عقیدہ اسلام پر قائم ہوگے حتی تموت مرتے دم تک. یہ خواب تمہیں اللہ نے دکھایا, اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کنڈا آخر تک تمہارے ہاتھ میں رہا, حتیٰ کہ تمہاری آنکھ کھل گئی, تم آخر تک اس کنڈے کو کھانے رہو گے, حتیٰ کہ تمہاری موت آئے گی, تمہاری موت عقیدہ توحید اور دین اسلام پر آئے گی. اور یہ سعادت کی اساس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا مدار تو بندے کے خاتمے پر ہے. بعض اوقات ایک شخص جنت والے کام کرتا ہے اور مرنے سے قبل وصیت میں ظلم کر جاتا ہے اور اس کی ایک ہی وصیت اس کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے, اس کا خاتمہ غلط ہوتا. تو تم اس عروہ وثقی کو تھامے رہو گے حتیٰ کہ تمہاری موت آ جائے. یہ تھاما ہوا کس نے ہے؟ اس کے لیے دو چیز, من یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ, جو ہر طاغوت کا انکار کرے گا اور ہر طاغوت سے برات کا اعلان کر دے گا اور ایک اللہ پر ایمان لے آئے گا, اسے اللہ رب العزت کی توفیق دے گا کہ وہ آخر تک دین حق اور دین توحید پر قائم رہے گا. اس لیے عبداللہ بن عباس نے عروہ وثقی کی تفسیر یہ کی ہے کہ عروہ وثقی لا الہ الا اللہ, توحید عقیدہ توحید, کہ اللہ رب العزت اسے یہ توفیق دے گا کہ وہ آخر تک عقیدہ توحید پر قائم رہے گا. اور یہ سعادت کی اساس ہے, یہ سعادت کی اساس ہے. تو یہ ہے فائدہ کفر بالطاغوت اور ایمان باللہ کا. یادہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی, اطاعت کس کی کرنی ہے؟ جس کا عادل بھٹی صاحب سے فرما رہے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیغمبر کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی بات مانو گے تو اسے تم طاغوت قرار دے, اسے اس کی حد سے بڑھا رہے, اس میں وہ طغیانی لا رہے ہو جس کا مستحق نہیں. اس کی دلیل اللہ کا فرمان, الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل بالقبل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کا ذہن یہ ہے, جن کا خیال یہ ہے کہ وہ اس کتاب کو مانتے ہیں, اس شریعت کو مانتے ہیں جو اللہ نے آپ کی طرف اتاری اور آپ سے قبل اتاری, آپ سے قبل انبیاء, ان کا ذہن ہے. اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ واقعی مومن نہیں, ان کا ذہن ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اس کتاب کو مانتے ہیں, اس سنت کو مانتے ہیں اور آپ سے قبل جو کتابیں اتری ان کو بھی مانتے ہیں. یہ لوگ کیسے سچے ہو سکتے ہیں؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, ان کا تو عقیدہ یہ ہے, ان کی روش یہ ہے کہ اپنے فیصلے طاغوت سے کریں, اپنے فیصلے طاغوت سے کریں. جو تحاکم طاغوت کرے, جو اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے جائے, وہ کیسے مومن ہو سکتے؟ ان کا ذہن ہے کہ وہ مومن ہے لیکن مومن ہو نہیں سکتے. اس آیت کے اسباب نزول پر غور کیجیے. جو مفسرین نے اس آیت کے اسباب بیان کیے ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جھگڑا ہوا ایک یہودی اور ایک منافق, یہودی نیکا کا فیصلہ اللہ کے پیغمبر سے کراتے, جا کے فیصلہ کرا لیا, اللہ کے پیغمبر نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. منافق نے کہا کہ عمر ابن خطاب سے جا کے کراتے, فیصلہ حالانکہ کے ہو چکے, اس نے یہ سوچا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بڑے دشمن, وہ تو اس کو دیکھ کے چراغ پا ہو جائے تو فیصلہ میرے حق میں ہو جائے. یہودی شریعت کو جانتا تھا, اسے معلوم تھا کہ یہ دین حقیقت واحدہ کے نام ہے, جو بات اللہ کے پیغمبر کی وہی بات اس کی امتی. عمر ابن خطاب کو بتایا جائے گا کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ فیصلہ کر دیا, اس کا خلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ کہا کہ چلو آؤ, آپ بتاؤ یہودی اکٹھے جس مسئلے میں فیصلہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا سوچ رہے, اس بارے میں فیصلہ آپ کا پیغمبر کر چکے. اچھا ٹھہرو, اندر گئے اور تلوار نکال کر دے, اور آپ اس منافق کی گردن پر وار کیا اور کہا کہ من لم یرضی بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ امت جو اللہ کے پیغمبر کے فیصلے کو چھوڑ کر میری طرف فیصلے کی لائے گا اس کا فیصلہ میری زبان نہیں کرتی بلکہ میری تلوار کرتی. اب وہ فیصلہ کس کی طرف لے جا رہے تھے؟ عمر بن خطاب کی طرف. عمر بن خطاب کون ہے؟ محمد بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق کے بعد اس پوری امت میں سب سے افضل. اور اللہ کیا فرما رہا کہ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جن کا فہم یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں اور آپ کی شریعت کو مانتے ہیں اور آپ سے قبل ہر کتاب کو مانتے ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ فیصلہ تعلق سے کرنا. غور کیجیے کتنی خطرناک بات, کتنی خطرناک بات, کتنی حساس یہ بات. اور ہم اس دین کو سمجھتے نہیں ہیں, دین کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی شخصیت کھڑا کرنا یا اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مقابلے میں یا اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو لے لینا, اس کا کیا مقام ہے؟ اور بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے؟ لہذا تاغوت کا انکار ضروری ہے. وقت بہت کم ہے, آخر میں میں ایک اس موضوع سے ہٹ کر ایک بات کہوں گا جس کا تعلق تاغوت ہی ہے. وہ بات میرے نزدیک زیادہ اہم ہے, ہر اس بات سے جو اب تک کہہ چکا وہ زیادہ اہم ہے. اور وہ یہ ہے کہ بعض نوجوان یا بعض لوگ انہیں دیکھا گیا ہے کہ وہ دوسروں کو تاغوت کہتے ہیں, فلاں تاغوت, فلاں حاکم تاغوت, فلاں عالم تاغوت, فلاں شخص تاغوت, تاغوت کا فتویٰ صادر کرتے ہیں. اس کا کیا حکم؟ دیکھیں حکم دو قسم کا ہے, ایک ہے حکم عام اور ایک ہے حکم معین. حکم عام یہ ہے کہ جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی بات کرے گا وہ تاغوت, جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت کا دعویٰ کرے گا اس نے اسے تاغوت بنا دی. یہ حکم عام. اگر ہماری عدالتیں کتاب و سنت سے فیصلہ نہیں کرتی بلکہ انگریز بہادر کے ماں کے ذریعے فیصلہ کرتی ہے تو یہ تاغوت حکم عام ہے. اور ایک ہے حکم معین کہ کسی شخص کا نام لے کر اسے تاغوت کہنا کہ زید یا عمر یا بکر یا خالد تاغوت, فلاں حاکم تاغوت, فلاں سربراہ تاغوت, فلاں قاضی تاغوت, فلاں عالم تاغوت, کسی کا نام لے کر تاغوت کہنا. ان دو باتوں میں فرق ہے, ایک ہے یہ کہنا کہ بے نمازی کافر اور ایک ہے یہ کہنا کہ اے زید کیونکہ تم نماز نہیں پڑھتے لہذا تم کیا کرو. ایک حکم عام ہے اور ایک حکم معین. حکم معین اور حکم عام دونوں میں فرق ہے, اس فرق کو میں نے سمجھانا ہے تاکہ یہ تیز تردار زبانیں مسئلے کی معیت کو سمجھے اور اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنے تعلق اللہ کے ساتھ جوڑے. حکم معین کیا ہے؟ حکم لمعین من دمعین, ایک مخصوص آدمی کا ایک مخصوص آدمی پر ایک مخصوص حکم لگانا کہ فلاں کافر یا فلاں شخص مشرک یا فلاں شخص طاغوت یا فلاں شخص مبتدی بدعتی یا فلاں شخص فاسق, یہ حکم معین لگانا ایک معین شخص پر ایک معین انسان کا. شریعت میں اس کے کچھ ضوابط ہیں, شریعت میں اس کے کچھ ضوابط ہیں. یہ روش آج موجود ہے, کچھ طبقے ایسے ہیں جو متعین افراد کو تاغوت کہتے ہیں, نام لے کے فلاں تاغوت, فلاں کافر, فلاں مشرک ہے, ایسی کچھ جماعتیں قائم ہیں. جماعت التکفیر والہجرہ وہ تو بالکل کھلے عام لوگوں کا نام لے لے کے کہتے ہیں فلاں کافر فلاں مشرک ہے فلاں طاغوت ہے نام لے لے کے. کسی حد تک یہ جراثیم ہمارے ملک کی ایک جماعت جماعت المسلمین نے کچھ نوجوان ہم نے دیکھے صوبہ سندھ میں حیدرآباد وغیرہ میں اور کچھ ان کے ساتھی پشاور میں دیکھے جو نام لے کے کہتے فلاں طاغوت ہے. یہ معین حکم لگانا اس کے کچھ جواب ہیں. پہلی بات یہ کہ اللہ سے ڈر جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو. من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احده. جو شخص اپنے کسی بھائی کو کافر کہہ دے تو دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے. جس کو کافر کہا گیا اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر کہنے والا کافر ہے. چاہے وہ نمازی ہو چاہے وہ حاجی ہو چاہے اس کا کیسا بھی عقیدہ ہو وہ کافر ہو. یہ بات یہ حکم لگانا بڑا خطرناک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھائیوں کا ذکر کیا ایک نیک اور ایک بدکار. بدکار بھائی اتنا برا تھا کہ ہر برائی کا ارتکاب تھا اور وہ نیک بھائی اس کو سمجھاتا وہ نہ سمجھتا. ایک دن وہ گھر میں داخل ہوا تو برا بھائی ایک ایسے گناہ میں مصروف تھا کہ اس نیک اور متقی انسان کو غصہ آ گیا اور کہا کہ واللہ لا یغفر اللہ لک اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا. کافر نہیں کہا طاغوت نہیں کہا معاف نہیں کرے گا. مسلمان رکھا اسے معافی اور عدم معافی اس کا تعلق مسلمانوں سے کہ اللہ جس کو چاہے معاف کرے جس کو چاہے نہ معاف کرے. اس کو ملت سے خارج نہیں کیا کافر نہیں کہا طاغوت نہیں کہا صرف یہ کہا کہ تجھے اللہ معاف نہیں کرے. اللہ تعالیٰ نے فوراً وہی بھیج من الذي جعل الله علي اني لا اخلف رام اني قد غفرت له ودخلت في النار. یہ کون ہے قسمیں کھانے والا ہم پر کہ ہم فلاں کو معاف نہیں کریں گے. اسے بلاؤ اور بلا کر کہہ دو کہ ہم نے اسے معاف کر دیا اور تجھے جہنم میں ڈال. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کلمۃ واحدہ او بقت دنیا ہو آخرت ہو. ایک ہی زبان کے بولنے اس کی دنیا اور اس کی آخرت دونوں کو برباد کر دیا. اس نے تکفیر نہیں کی نہ اس کو طاغوت کہا نہ اس کو مشرک کہا اس کا اسلام برقرار رکھا لیکن یہ کہا کہ یہ اللہ معاف نہیں کرے. میرے دوستوں اور بھائیوں طاغوت یا کفر یا شرک کا حکم لگانا کسی متعین شخص پر اسے طاغوت کہنا مشرک کہنا یا کافر کہنا اس کے لیے کچھ قواعد کچھ ضوابط ہیں. نمبر ایک یہ کہ کیا آپ اس کے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں. دیکھیں دل کی کیفیت کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص مرتے وقت اپنے بیٹوں کو جمع کرتا اور ان سے پوچھتا ہے کہ میں تمہارا کیسا باپ تھا. بیٹوں نے کہا کہ بڑا اچھا باپ تھا ہمیں پالا پوسا کھلایا پلایا دنیا کی ضرورتیں پوری کی. کہا کہ میں نے کبھی تمہاری کسی حاجت سے انکار کیا کہا کہ نہیں. تم سے کبھی کچھ طلب کیا کہا کہ نہیں. کہا کہ اب آخری وقت تم سے ایک چیز طلب کر رہا ہوں کیا تم وہ پوری کر دو گے. کہا کہ ہاں کر دیں گے. کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا جلا دینا اور راکھ جمع کر کے رکھ لینا اور کسی ایسے دن کا انتظار کرنا جس دن تیز آندھی ہو تیز آندھی اس دن کچھ راکھ سمندر کی نہروں میں بہا دینا. جب اس آندھی کی بنا پر سمندر میں تویانی ہو اور کچھ راکھ آندھی کے سپرد کر دینا تاکہ وہ آندھی اس راکھ کے ایک ایک ذرے کو بہا کر لے جائے. کوئی ذرہ مشرق میں کوئی ذرہ مغرب میں کوئی شمال میں اور کوئی جنوب میں کوئی ذرہ خشکی پر کوئی تری میں تاکہ ایک ایک ذرہ پھیل جائے. یہ مسجد میں نافذ کر دیا. بیٹوں نے اس پر عمل کیا باپ کو چلا دیا رات کو سنبھال کے رکھ لیا اور جب وہ دن آ کے تیز آندھی کر اس مصیبت کے مطابق کچھ رات سمندر میں بہا دی اور کچھ آندھی کے سپرد کر دیا. اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اس نے کن کہا اور یہ سارے ذرے جمع ہو کر انسان بن کر اللہ کے سامنے آئے. بیٹوں نے پوچھا کہ یہ کام آپ کیوں کر رہے. اس نے کہا کہ لئن قدر اللہ علیہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے دوبارہ نہ بنا سکے. اگر اللہ نے مجھے دوبارہ بنا لیا اور مجھے بنانے پر قادر ہو گیا تو میں مارا جاؤں گا. مجھے بڑا ڈر ہے اللہ کے عذاب کا. یاد ہے ایسا کر دو کہ اللہ مجھے جمع نہ کر سکے, بنا نہ سکے. اب بتائیے یہ بات عقیدے کا انکار نہیں, کیا اللہ کی قدرت کا انکار کفر نہیں؟ اور اس نے قدرت کا انکار کیا, اس نے وصیت کی اسی لیے کہ اس طریقے سے اللہ مجھے جمع نہیں کر سکے گا. اللہ نے جمع کر لیا, جمع کر کے پوچھا کہ ماں ہمارا کا علامہ سنا تھا, تم نے یہ جو کچھ کیا اس پر تم نے کس چیز نے ابھارا, کس چیز نے کام کیسا کیا؟ اس نے کہا خشیت کو یا ہم اے اللہ صرف تیرے خوف میں, صرف تیرے خوف میں. اللہ فرمائے گا, اللہ نے فرمایا اب ہر تو کا اگر تجھے میرا خوف ہے مجھ سے کیا کیا ہے تو جاؤ تمہیں میں نے معاف کر. کیا کافر کے لیے معافی ہے؟ اللہ نے کوئی عزت اس کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے. اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں ظاہر عمل کو دیکھ کر کسی کو کافر کہنا جائز نہیں, یا کسی کو طاغوت کہنا جائز نہیں. کافر کہنا یا طاغوت کہنے کا معنی یہ ہے کہ تم شیطان, تم کافر, تم مرتد ہو, تم ایمان سے خارج ہو, امت اسلامیہ سے خارج ہو, تمہاری بیوی پہ طلاق ہے, تمہارے مرنے کے بعد تمہارے مال کے وارث تمہارے بچے نہیں بن سکتے, حکم کو پھیلاتے جاؤ پھیلاتے جاؤ. بات کہاں سے کہاں کریں گے؟ مرید ربی مانو جنگ میں تھے, ایک شخص نے بڑا ان کو تنگ کیا, بلاخر آپ اس پر گانے بھاگے. اس نے کہا لا الہ الا اللہ, آپ نے کوئی پرواہ نہ کی, اسے قتل کر دیا. رسول اللہ کو اطلاع مل گئی, رسول اللہ بڑا پریشان, اقتل تو اٹھا تو میں لا الہ الا اللہ خالد تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے بعد معاف کر دیا. خالد نے کہا کہ قال ہاتھ ہر روز اس نے کلمہ پڑھا بچنے کے لیے, جان بچانے کے لیے. رسول اللہ نے فرمایا ہر شخص کا قلبہ ہو, کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ تم اس کے باطن کو جانتے ہو, اس کی نیت کو جانتے ہو؟ پھر اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور میں اللہ انی ادھر لے کر مما سنا خالد, یا اللہ خالد جو کچھ آج کر کے آیا ہے میں پڑی ہوں, میرے اس سے کوئی تعلق نہیں. ایک صحابی نے سوال کیا کہ میدان جنگ میں ایک کافر کو مارو, میں اسے ماروں, مجھے وہ نقصان پہنچائے, حتیٰ کہ میں اس پر غالب آ جاؤں اور وہ میرے بار کے نیچے آ جائے, پھر وہ کرنا پڑ لے اسے ماروں یا چھوڑوں؟ رسول اللہ سنا کہ چھوڑ. فرما اگر تم نے اس کو مار دیا تو کلمہ پڑھنے سے پہلے جس مقام پر وہ تھا اس مقام پر تم آ جاؤ گے, اور قتل ہونے کے بعد جس مقام پر وہ آئے گا اس مقام پر تم چلے. کلمہ پڑھنے سے پہلے جس مقام پر وہ تھا اس پر تم چلے جاؤ گے, اور قتل کرنے سے پہلے جس مقام پر تم تھے اس پر ہوا. یہ قلبی کیفیت کا ادراک یہ اللہ کا ہے. اس لیے سلف صالحین کا قول ہے کہ مشرک یا کافر یا طاغوت اسے کہا جائے جس کے مشرک یا کافر یا طاغوت ہونے پر اللہ کی طرف سے برہان آ جائے, اللہ فرما دے, یا پھر دوسرا ضابطہ. اور وہ ضابطہ یہ ہے اس پر اقامت حجت کی, اقامت حجت. اقامت حجت کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ اس کے پاس جائیں اور جا کر کہیں کہ آپ کا یہ قول یا آپ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے خلاف ہے, عقیدہ توحید کے خلاف ہے. اسے مقتنع کریں, اسے دلائل سے آگاہ کریں, وہ سب کچھ سن لیں سمجھ لیں اور پھر یہ کہے کہ ٹھیک ہے یہ قرآن میں ہے یہ حدیث میں ہے لیکن میں اپنی بات کو نہیں چھوڑوں گا. یہ ہے معاند کہ حجت پوری ہو گئی, اقامت حجت ہو گئی, وہ نہیں مانا تو اب اس متعین پر یہ حکم لگا سکتے. شرط یہ کہ اور مانے نہ ہو, اور تم مانے نہ ہو تو رکاوٹ نہ ہو, اب تو حکم لگا سکتے. تو میرے دوست اور بھائیو یہ حکم لگانے میں جلد بازی نہ کیجیے, فلاں طاغوت فلاں کافر فلاں مشرک جلد بازی نہ کیجیے, بلکہ جو سلفی گواہ تھے کتاب و سنت کے انہیں اپنے سامنے رکھیں, انہیں اپنے سامنے رکھیں. اس لیے محدثین نے اس دور میں جو سلف صالحین صحابہ اور تابعین کا دور تھا, کئی گمراہ فرقے پیدا ہو گئے, خارجی مرجیہ جہمیہ, لیکن جہمیہ کے علاوہ کسی کی تکفیر نہیں, امام احمد کے اقوال موجود کہ انہوں نے مرجیہ کو کافر نہیں کہا, مبتدیع کہا کہ ان کے یہ عقائد بدعت ہے, ان کا ساتھ نہ دو, ان کے ساتھ نہ بیٹھو, ان سے ڈرایا, ان کے خلاف کتابیں لکھی, لیکن کافر نہیں کہا, طاغوت نہیں کہا. اسی طرح خوارج کو کافر نہیں کہا. علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جنہوں نے پوری زندگی خوارج سے جنگیں لڑی, جنگی نہروان, جنگی چمن, ان سے پوچھا گیا کہ کیا خارجی کافر ہے؟ فرمایا کہ ہم من الکفر فرروا, نہیں وہ کفر سے بھاگ چکے, ایمان میں آ چکے. کہا پھر کیا وہ منافق ہے؟ کہا کہ نہیں, منافقین کی علامت یہ ہے کہ لائف میں اتنا خلیل ہے کہ وہ اللہ کا بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں. وہاں اڑائے جس کو اللہ صبح مسا, اور یہ لوگ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کتنا محتاط, کتنی احتیاط, حالانکہ چنگے لڑے ان سے. کہا کہ ہاں اخوان ہونا قد بغل ہوا نہیں, یہ لوگ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہم پر زیادتی کی, جب تک اپنے عقیدے پر یہ عمل کرتے ہم نے کچھ نہیں کہا, لیکن جب انہوں نے اپنے عقائد کے تحت مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا اور قتل کرنا شروع کر دیا, پھر ہم نے ان کو للکارا اور جنگیں لڑی, باقی ان کو کافری منافق نہیں کہے. کتنی ایسے بالخصوص دو طبقے, ایک حکام کا اور ایک علماء کا, ان طبقوں کے تعلق سے اپنی زبانوں کو بڑا محتاط رکھیں. حکام کو تاغوت کہنا یا حکام کو کافر کہنا یا علماء کو تاغوت کہنا بہت بڑی زیادتی, بہت بڑی زیادتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یرضى لکم ثلاثة, اللہ رب العزت تمہارے لیے تین چیزوں کو پسند فرماتے, تین چیزیں اللہ کے ہاں تمہارے لیے پسندیدہ ہیں. ایک یہ کہ ان تعبدوا اللہ وتشركوا به شيئا, کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. دوسرا یہ وان تعتصموا بحبل جميعا وتفرقوا, کہ تم سب مل کر ایک جماعت ہو کر اللہ کی رسی کو تھام لو اور فرقے فرقے نہ بنو, پارٹیاں بن جائیں, فرقے بن جائیں, فلاں کا یہ نام اور یہ امیر, فلاں کا یہ نام اور یہ امیر, فلاں کا یہ نام اور یہ امیر, فرقے فرقے نہ بنو بلکہ جماعت واحدہ بن کر اللہ کی رسی کو ایک ہو کر تھام لو. اور تیسرا یہ وان تناصحوا لمن والله الله امركم, اور ان کے خیرخواہ بن جاؤ جن کو اللہ رب العزت نے تمہارے احکام کی تولیت دی, تمہارے جو بادشاہ یا حاکم ہیں ان کے خیرخواہ بن جاؤ. خیرخواہی کیا ہے؟ کہ ان کے خلاف اپنی زبانیں نہ کھولو, انہیں طاغوت نہ کہو, انہیں کافر نہ کہو, ان کی خیرخواہی کرو. خیرخواہی کیا؟ ان کی بات کو سنو, اگر وہ کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں تو اطاعت کرو, اور اگر کتاب و سنت کے خلاف کرتے ہیں تو پھر ان کو سمجھاؤ, نصیحت کرو. نصیحت خیر خواہی کی بنیاد ہے. وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد یہ ہے, وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد وہی ہے جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا. چنانچہ ایک حدیث ہے طبرانی میں ابن ابی عاصم کی کتاب و سننا میں, سنن کبرا بحقی میں, اور مصدرہ کے حاکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان عندہ نصیحت لولی امر, جس شخص کے پاس کوئی نصیحت کی بات ہو اپنے حاکم کے لیے, کوئی عیب دیکھے, اس کی غلطی دیکھے, اسے وہ نصیحت کرنا چاہے, جس شخص کے پاس کوئی نصیحت کی بات ہو اپنے حاکم کے لیے, تو فرمایا کہ فلا یکلمہ علانیہ, تو اس بات کو برسر عام بیان نہ کرے, ممبر پر چڑھ کر, اسٹیج پر چڑھ کر اس کو بیان نہ کرے, بلکہ پھل یا خود یا دہی پھل یا خلو بھی اس کا ہاتھ پکڑ لے اور اس کو تنہائی میں لے دے اور اس بات سے آگاہ کر دے کہ آپ کی فلاں بات یا آپ کا فلاں آرڈر کتاب و سنت کے خلاف ہے, یہ خیر کا ہے. تو ان قابل ہو قابل ہو, اگر قبول کر لے گا تو قبول کرنا اس کے لیے بہتر ہے, اور اگر قبول نہیں کرے گا تو آپ اپنا حق ادا کر کے اللہ کے یہاں سرخرو ہو, اللہ کے یہاں سرخرو ہو گئے, پھر آپ تعدی نہ کریں, آپ کا حق ادا ہو چکا. یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان کہ اس بادشاہ کی یا اس حاکم کی اس عیب کو برسر عام بیان نہ کریں. اور یہ جو جمہوریت ہے, اس جمہوریت کے برا ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ کہ جمہوری سیاستدان وقت کے حاکم کی تفنید کرتے ہیں اور ان کے عیوب بیان کرتے ہیں برسر عام, پریس کانفرنس اسٹیج قائم کر کے اور صحافیوں کو جمع کر کے اور بعض اوقات دستخطی مہم چلاتے ہیں, اس کی کسی بات کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ ہم اس سے غم و غصہ کا اظہار کرتے ہیں, فلاں نے سائن کیا فلاں نے سائن کیا, دنیا میں گھوم رہے ہیں دست کر. یہ جمہوری طرز عمل دین اسلام کے خلاف ہے, اس قسم کا رویہ شریعت کے خلاف ہے, اس میں بہت سے محاذیر, اس میں بہت سی کوتاہیاں. نمبر ایک یہ کہ برسر عام کھڑا ہو کر جو حکام کو عیوب بیان کرے گا وہ ریاکار دکھلاوا, اپنے آپ کو ابھارنا, اپنے آپ کو ظاہر کرنا, یہ تاثر قائم کرنا کہ تم مجھے بادشاہت دو, مجھے حکم دو, مجھے تولیت دو, فلاں میں یہ ہے یہ ہے, اس میں ریاکاری کا شائبہ, اس میں اپنی نمود و نمائش کا شائبہ, اپنے آپ کو ابھارنے کا شائبہ, اور یہ تمام امور شریعت کی تعلیم کے خلاف. نمبر دو, اس میں لوگوں میں تفریق پیدا کرنا, پھوٹ ڈالنا, کچھ لوگ آپ کے ساتھ, کچھ لوگ ان کے ساتھ, کچھ لوگ حزب مخالف کے ساتھ, کچھ لوگ حزب اقتدار کے ساتھ, یہ اختلاف ہے دین اسلام میں. حزب اختلاف کو کوئی تصور نہیں, کچھ مخالف کچھ حمایتی, وہ ان کو مار رہے ہیں, وہ ان کو مار رہے ہیں, قتل و غارت کر رہے ہیں, اور ایک بازار کر رہے ہیں. آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث موتا امام علیہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اخبرکم افضل من درجۃ الصیام وصلاۃ الصدقہ, تمہیں بتاؤں کہ نماز سے افضل, روزے سے افضل اور صدقے سے افضل کیا عمل ہے؟ بتاؤں تمہیں, نماز سے افضل, روزے سے افضل اور صدقے سے افضل. صحابہ نے کہا کہ جی ہاں, ابو درداء اس کے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز سے روزے سے اور صدقے سے افضل عمل یہ ہے کہ صلاح و ذات الذیل, معاشرے کی سلامتی اور امن کو آپ قائم رکھیں, آپ یہ کوشش کریں کہ میری وجہ سے معاشرے میں فتنہ اور اختلاف پیدا ہو, انتشار پیدا ہو, آپ یہ کوشش کریں. اگر یہ کوشش آپ کرتے رہیں گے کہ معاشرے میں فتنہ نہ ہو, انتشار نہ ہو, اختلاف نہ ہو اور فساد نہ ہو, تو یہ آپ کی کوشش, یہ آپ کی نیت اور حرص آپ کو اتنا افضل قرار دے دے گی, اتنا اجر ملے گا, اتنا اجر آپ کو آپ کے نمازوں کا نہیں ملے گا, آپ کے صدقے کا نہیں ملے گا اور آپ کے روزوں کا نہیں ملے گا. پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وہ ان فساد ذات البین ہی الحالقہ, اور یہ بات سن لو کہ معاشرے میں فساد برپا کرنا, اختلاف برپا کرنا, توڑ پھوڑ کا عمل کرنا, لوگوں کو توڑنا اور جوڑنا, خریدنا اور بیچنا, یہ کیا ہے؟ یہ حالقہ ہے, حالقہ, یہ حالقہ ہے. حالقہ حلق سے ہے, حلق بولتے ہیں سر کو منڈوانے کا, سر کو منڈوانے. فرمایا کہ یہ عمل مونڈنے والا ہے, مونڈنے والا فساد ذات البین, یہ عمل حالقہ ہے یعنی مونڈنے والا. پھر فرمایا کہ لا اقول انھا تحلق الراس ولكن تحلق الدین, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ عمل سر کو مونڈتا ہے, بلکہ یہ کہتا ہوں کہ یہ دین, یہ عمل دین کو مونڈتا ہے. فساد ذات البین کی کوشش کرنے والا اور معاشرے کی جدجہتی اور سلامتی کو افتراق انتشار اور فساد میں تبدیل کرنے والا جب یہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دین کو بھول دے, اس کے دین کا صفایا کرے. تو یہ روش جو ہے یہ معاشرے میں فساد پیدا کرنے والا, اس روش کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ جو حکام ہیں ان کے اب امر کی حیبت کم ہوتی, ان کی حیبت برقرار رہنی چاہیے, ان کے امر کی حیبت کم ہوتی. اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر وہ علماء ہیں تو علماء کی دعوت کی حیبت کم ہو, جب آپ ان کی غیبتیں کریں گے, ان کی چگلیاں کریں گے, ان پر بہتان لگائیں گے, تو یہ ان کی ذات پر حملہ نہیں بلکہ ان کی دعوت پر حملہ, ان کی دعوت کی حیبت کم ہوگی, ان کی دعوت کا مقام کم ہوگا. ریاکاری الگ, معاشرے کا انتشار الگ, کتنے بابل فتنے, اس کا حق کیسے ادا کرے, اس کا حق کیسے ادا کرے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لے, اس کو الگ لے جائے اور اس کو اس کی خامی سے آگاہ. اس میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ برف اور عام کرے گئے کہ برف اور عام کسی کو ٹوکنا, یہ تعیر جس کو نصیحت آپ برف اور عام کریں گے, آپ اس کی انا کو ابھاریں. اگر آپ کہیں گے آپ یہ عیب ہے اور یہ عیب ہے تو آپ اس کی انا کو ابھار دیں, اور جس کی انا کو ابھارو گے وہ کبھی نصیحت قبول نہیں کرے. جس کی انا کو مجروح کرو گے, انانیت کو مجروح کرو گے, وہ کبھی آپ کی نصیحت قبول نہیں کرے. ہاں, جھنجھوڑو اس کے ضمیر کو, اور ضمیر اگر جھنجھوڑ دیا آپ نے, ضمیر کو اگر آپ نے ہلا دیا تو آپ کی بات قبول کر دے. اب آپ کہیں گے کہ ہم تو اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ مشرف پرویز کا ہاتھ پکڑے اور اس کو ایک کونے میں لے کر, ہماری اتنی رسائی نہیں. تو اس کے بہت سے امکانات, ان کو آپ خط لکھ سکتے ہیں, ایسے علماء سے رابطہ کر سکتے ہیں جو علماء ان کو لیتے ہیں, ایسے لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں جو آپ کی بات ان تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن بات پہنچائی جائے خیر خواہی کی بنیاد پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ نے پوچھا کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, اللہ کی کتاب کے لیے, اور حکام کے لیے, اور عامۃ الناس کے لیے, سب کے لیے خیر خواہ. آخر میں ایک حدیث سناؤں گا اور اپنی بات کو ختم کروں گا. باتیں بہت کہنے کے لیے لایا تھا لیکن وقت نہیں. آخر میں جو حدیث آپ کو سنا اس پر توجہ کیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکلے, جس طرح تیر کمان سے نکلے اس طرح دین سے خارج ہو. اس کا معنی کیا ہے کہ اگر تیر چھوڑیں گے تو بڑی تیزی سے نکلے گا, معنی وہ تیزی سے دین سے خارج ہو. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ پھر وہ تیر واپس نہیں آ سکتے, معنی یہ لوگ واپس نہیں آ سکتے. دو جماعتیں, ایک خارج, نبی علیہ السلام فرمایا کہ ایک جماعت آئے گی میرے پاس تو ایک شخص بلکہ فرمایا کہ اس کی پشت سے ایک جماعت پیدا ہو, ایسا قرآن پڑھے گی, ایسی نمازیں پڑھے گی, ایسے روزے, کہ تم اپنی تلاوت میں, اپنی نمازیں, اپنے روزے بھول جاؤ گے, ایسا وہ ذکر کرے گی. لیکن اگر میں نے انہیں پا لیا تو انہیں قوم آگ کی طرح قتل کر دوں گا, اور وہ دین سے یوں نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتے ہیں. قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق میں نہیں ہوگا, حلق سے اوپر اوپر جائے گا. ایک تو خارجی بلا نے گھمایا کہ وہ دین سے یوں نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکلے. دوسرا ایک اور زمان فرمایا کہ سیکون فی آخر زمان قوم احداث الاسنان صفحاء الاحلام یقولون بقول خیر البریہ یخرجون من الدین کما یخرج السہم من الرمیہ. کہ آخری زمانے میں ایک قوم پیدا ہوگی جن کی زبانیں بڑی تیز ہوں, زبانیں بڑی تیز ہوں, بڑے فتوا باز, بس سنتے پھٹ پڑے, فلا کا فلا یہ فلا یہ, تیز زبانی, تیز زبانوں والے, صفاء الاحلام, اور علم عقل میں کمی ہو, علم نہیں ہو. میرے بھائی علم علماء کے پاس ہوتا ہے, علماء وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ایک عمر شیوخ اور علماء محدثین اور فقہا کے پاس قید کر پڑا. صرف کتابیں پڑھ کے علم نہیں آتا, اور جو کتابیں پڑھ کر عالم کے مفتی بنتے ہیں وہ گمراہ کرتے ہیں, گمراہ ہوتے ہیں میرے بھائیوں. اور علم کی دینت اور شان کو پہچانو. العلم بالتعلم, نبی اسلام کا فرمان کہ علم علماء سے سیکھنے کیا. تم ہر کس و ناقص کو عالم سمجھ لو, اس کے لیے ایک نظام, تسمعون منی یسمع منکم تسمع من سمع منکم. اس علم کو تم لوگ مجھ سے سنتے ہو, ان سے تم سے آگے لوگ سنیں گے, ان سے آگے سنیں گے, ان سے آگے سنیں گے. علم کو سننے کا سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا, اور جو اس سلسلے میں منسلک ہو گیا وہ عالم. جو اساتذہ کے بیٹھے حدثنا اخبر نے کہے, قال قال رسول اللہ کہے, وہ عالم ہے. صرف کتابیں پڑھنے والا عالم نہیں ہو. فرمایا کہ آخری زمانے میں قوم آئے گی جن کی زبانیں تیز ہوں گی, علم میں کمی ہوگی, بیوقوف ہوں گے, عقل میں کمی ہوگی, فراست میں کمی ہوگی, فتوے دیں گے, اور فتوے وہ ہیر رنگا پڑھ کر نہیں دیں گے. ظاہر یہی ہوگا, یقولون بقول خیر البریہ, ظاہر وہ قرآن کی باتیں کریں, حدیث کی باتیں کریں گے, کتاب و سنت کے فہم سے عاری ہوں گے, فتوا بازی کریں گے, تیز زبانیں ہوں گی, اور ساتھ پڑھیں گے قرآن کی آیتیں, پڑھیں گے حدیثیں ہی, لیکن صحیح فہم سے محروم ہوں گے. فرمایا کہ یہ لوگ دین سے یوں خارج ہوں گے جیسے تیر کمان سے خارج ہو. اس قسم کے مسائل کو علماء کے سپرد کیجیے. یہ کام نوجوانوں کا نہیں ہے, یہ کام مجھ جیسے طلبہ کا نہیں ہے, یہ کام علماء کرام کا ہے, فلاں کے لیے کیا حکم ہے, فلاں کے لیے کیا حکم ہے, اللہ ہم کو صحیح فہم عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر الله لی ولکم واخر زمان الحمد للہ.
السلام علیکم.
سید وقار علی شاہ صاحب جنہوں نے جماعت المسلمین پر کتابیں لکھی ہیں وہ یہاں موجود ہیں, ساتھ ہی ان سے ملاقات کرنا چاہیں تو